اب ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب مومن محمود صاحب، مرکز کے شعبہ تحقیق کے ریسرچ سکالر ہیں، قرآن اکیڈمی لاہور کے استاد، اور ان کا موضوع ہے ایمان بالآخرہ اور تزکیہ نفس. تو میں گزارش کروں گا جناب مومن محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، امين يا رب العالمين. آپ کے سامنے میرا موضوع آ چکا کہ ایمان بالآخرہ اور تزکیہ نفس. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ کے ضمن میں اگر انسان کو کچھ معلومات حاصل ہوں جو نظریاتی سطح پر وہ رکھتا ہو اپنے ذہن میں، تو یہ معلومات صرف اس کا تزکیہ نہیں کر سکتی جب تک یہ معلومات اس کا حال نہ بن جائیں. گویا ایمان بالآخرہ کو ماننا یعنی آخرت کے وقوع کو ماننے سے صرف تزکیہ نفس نہیں ہو جائے گا، بلکہ جب تک انسانی نفس کا حال ایمان بالآخرہ نہ بن جائے انسانی نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے. لہذا انسان کئی دفعہ شیطان انسان کو یہ شبہ ڈال دیتا ہے کہ تم ایمان بالآخرہ رکھتے ہو لہذا تمہارا تزکیہ نفس ہو چکا ہے. شیطان کا شبہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی شے کا علم ہو جائے تو گویا وہ اس سے متصف بھی ہو جاتا ہے. میں اگر تکبر کے بارے میں علم رکھتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں گا. اسی طریقے پر اگر میرے پاس توکل کے بارے میں ڈھیر سارا علم ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بات لازم نہیں آتی کہ میں متوکل ہو جاؤں گا. تو اسی طریقے پر ایمان بالآخرہ کے متعلق معلومات رکھنے سے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کا نفس مزکا ہو جائے جب تک انسان ایمان بالآخرہ کو اپنے نفس کا، اپنے وجود کا حال نہ بنائے. تو انبیاء کی بعثت کا بہت بڑا مقصد، جیسا کہ بعض علماء نے نقل کیا بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کے دلوں میں حب دنیا نہ رہے. ایمان بالآخرہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ کا اپوزٹ حب دنیا ہے. یعنی ایمان بالآخرہ کا متضاد یہ نہیں ہے کہ اب آخرت کو نہ مانیں، بلکہ ایمان بالآخرہ کے نتیجے میں کچھ انسانی احوال پیدا ہونے چاہیے. ان انسانی احوال کے اپوزٹ احوال وہ ہوں گے جو حب دنیا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. تو حب دنیا کیا ہے؟ جتنے بھی انسانی امراض ہیں یعنی نفسانی اور اخلاقی امراض، ان ساروں کا تعلق حب دنیا سے ہے. حب دنیا کیا ہے؟ حب دنیا گویا انسان کا حقیقت کے بارے میں ایک ناقص تصور ہے. اور ناقص تصور کیوں نہ ہو، جو انسان دنیا سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے دنیا کو نہیں پہچانا. اگر وہ دنیا کو پہچانتا ہوتا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کا تعارف کروایا ہے تو ممکن نہ تھا کہ وہ دنیا سے محبت کرتا. دنیا کے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان لیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا مطلوب و مقصود اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی اور ہو جائے. گویا دنیا کی محبت، دنیا کو مقصود بنانا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بھی کامل طریقے پر حاصل نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره، کتنا ہی کمزور ہے طالب و مطلوب. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی اور شے کو مقصود کیوں بنا لیتا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدر نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو پہچانا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور حب دنیا کا تیسرا لازمی نتیجہ انسانی قوت علم میں یہ ہے کہ انسان کو گویا اپنے نفس کی بھی معرفت حاصل نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کی معرفت کب حاصل ہوگی انسان کو؟ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے فقہ کی تعریف یہ مروی ہے کہ فقہ کیا ہے کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ انسان کو نفس کی معرفت حاصل ہو جائے کہ کیا شے اس کے نفس کے لیے مفید ہے اور کیا شے مفید نہیں ہے. تو گویا دنیا کی محبت انسانی علم میں ایک فساد ہے، اور انسانی علم میں اگر فساد پیدا ہو جائے تو یقیناً انسانی اعمال میں بھی یہ فساد سرایہ کر جائے گا. تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایمان بالآخرہ کا اپوزٹ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت انسانی نفس کی برائیوں کی جڑ ہے. جیسا کہ ایک روایت میں بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن جندب البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید میں کفر کی جو علت قرار دی ہے، کفر کا جو سبب قرار دیا ہے، وہ بھی دنیا کی محبت ہے. کل ہم نے بانی محترم رحمہ اللہ تعالی سے وہ آیت سنی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور اس آیت کی جو اگلی آیت تھی کہ انسان کیوں ارتداد کا شکار ہو جائے گا، کیوں ایمان لانے کے بعد کافر ہو سکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو محبوب رکھا. ایک اور صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کی ڈیفینیشن ہی یہی بیان فرماتے ہیں کہ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے شدید عذاب اور بربادی ہے. اور کافر کون ہے؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کافر وہی ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر محبوب رکھتے ہیں. اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں اصل علت دنیا کی محبت بیان فرماتے ہیں. لہٰذا بھی سورۃ قیامہ کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار آخرت کا پہلا سبب بیان فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں فسق و فجور کرتا رہے. لیکن اس کے فوری بعد ایک اور سبب بیان فرما دیا کہ جو جامع و مانے ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، اصل سبب یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، تم فوری اور نقد شے چاہتے ہو. آپ دیکھیے کہ اس سے اگلی صورت کیا ہے، اس سے اگلی صورت سورۃ دہر ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہی مضمون ارشاد فرماتے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، ان لوگوں کا مرض یہ ہے کہ یہ لوگ اس عاجلہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں ایک بہت باری دن. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہی سبب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا مرض یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی انسانی نفس کے فساد کا اصل سبب کیا بیان فرماتے، ایمان بالآخرہ کا نہ ہونا. اور ایمان بالآخرہ کے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان حب دنیا کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا بیان قرآن مجید میں اتنے مختلف انداز اور تنوع کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانی نفس کے ہر مدخل و مخرج کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر انسانی نفس کو سمجھنے والا کوئی نہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اتنی تنویع کے ساتھ اور مختلف اسالیب کے ذریعے اس عقیدے کو ہمارے قلب میں جہاں بزی کیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ صورتیں شروع ہوں گی قسموں کے ساتھ، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں تو اب لغت کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، ہمارے ہاں زبان کوئی شے نہیں ہے. لیکن جب عرب سنتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کر کوئی بات کہے کہ والذاریات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے. اسی طریقے پر اگلی سورت، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. اسی طریقے پر سورہ نازیات ہے، بعض صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے اسماء سے کرتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراك ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراك ما القارعہ. کچھ صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت میں واقع ہونے والے ہولناک زلزلے کی طرف اشارے کی صورت میں کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. سورہ حج کا آغاز دیکھیے. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، قیامت کا بھونچال بہت بڑی شے ہے. یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو چکی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بہت شدید ہوگا. کچھ صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے متعلق مشرکین کے سوال سے کرتے ہیں. اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. کچھ صورتوں کا آغاز، جیسے دوسری صورت بھی اسی کے مانند ہے، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. کچھ صورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے نفخہ اولا جب پھونکا جائے گا اور اس کائنات کی جو صورتحال بنے گی اس حوالے سے کیا. اذا انشقت السماء اذا الشمس كورت واذا السماء فطرت. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف اندازوں، مختلف اسالیب کے ذریعے یہ عقیدہ ہمارے اندر اتارا ہے. پھر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے وجود پر مختلف قسم کے دلائل بھی قائم کرتے ہیں. کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم اور قدرت سے دلیل دیتے ہیں. سورہ قاف میں ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا تو بہت بعید اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اپنے علم اور قدرت کے ذریعے. یا تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ تم زمین میں کدھر گئے ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم و قدیر ہیں. تو فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اور اس آیت کے فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل شروع کیے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت پر دلیل قائم کرتے تمثیل کے ذریعے کہ تم دیکھتے ہو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے پر تمہیں نکالا جائے گا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اسی طریقے پر قیامت کے دن نکلنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کے ذریعے دلیل دیتے ہیں انسان کو کہ جس نے یہ کائنات پیدا کر دی وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر کیا قادر نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ تعالیٰ ان کے مثل پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اخلاقی دلیل بھی دیتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمین اور مجرمین کو برابر کر دیں گے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس کی نفسیات سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے من میں ڈوب کر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا وجود بے مقصد نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دلیل دیتے ہیں اس کے مراحل حیات کے ذریعے. آپ دیکھیں گے ہر قسم کی دلیل ہے. اور اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں تو شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دیے گئے دلائل اخذ کر سکتے ہیں قیامت کے وقوع پر. لہذا انسانی مراحل حیات کے ذریعے کیا دلیل دی، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے بارے میں اتنا سا بھی شک ہے، ریب من البعث، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیر مخلقه لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، ہم نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا ہے رحم مادر کے اندر، اور پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکال لیا اور پھر تم شیخ ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تو جس اللہ نے تمہیں ان مختلف مراحل سے گزارا تو کیا تمہارا انجام ایک سڑی ہوئی لاش کے سوا کچھ نہ ہوگا؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں انسان کو اس کے عدم کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے عدم، جب کبھی تم تھے ہی نہیں، اس حالت پر غور کر لو تو تمہیں دوبارہ بعث بعد الموت کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، آپ دیکھیے کہ کیا ہی خوبصورت انداز ہے یہ سورہ مریم کا، کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ انسان فرماتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو زندہ ہو کر نکال لیا جاؤں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مسکت چپ کروا دینے والا دندان شکن جواب دیا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو اتنی سی بات بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے، اور عدم پانی اور کیچڑ کے اندر سے نکلنے والا یہ انسان ہے، اور یہ انسان پانی کے بلبلے کی طرح نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. تو انسان نے کبھی اپنے نفس کے بارے میں غور نہیں کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں موت کے ذریعے بھی، جس کو ہر انسان مانتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، موت کو مانے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی موت کی طرف بھی انسان کی توجہ دلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بیان کیا ہے کہ ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اسے پانی پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی جلا کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کا کثرت سے انسان ذکر کرے اور تلاوت قرآن مجید کرے. تو گویا موت جو ہے، موت کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ بھی انسانی نفس کو دھو ڈالتا ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ شیطان انسانی نفس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، تو انسان موت کو یاد کرنے کا بھی بس ایک ہی طریقہ سوج لیتا ہے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے. کسی انسان کے ہاں موت کو یاد کرنے کا مطلب اپنے پیاروں کو چھوڑنا ہے، کسی انسان کے ہاں موت کو یاد کرنے کا مطلب دنیا سے جانا ہے، مال و دولت کو چھوڑنا ہے. کسی انسان کے ہاں موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں جانا ہے، قبر کا اندھیرا ہوگا. تو انسان اپنے لیے موت کا ایک خاص تصور قائم کر لیتا ہے، اور اس تصور پر جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے تو عادت کی وجہ سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو انسان کو چاہیے کہ ذکر موت میں بھی، موت کی یاد میں بھی تفنن پیدا کرے، مختلف اساليب کے ذریعے موت کو یاد کرنے کی کوشش کرے، کسی ایک خاص طریقے پر قائم نہ رہے بلکہ اپنی عقل کو اس میں استعمال کرے کہ میں نے موت کو کن کن طریقوں سے یاد کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں موت کو ایک خاص طریقے سے یاد کر رہا ہوں اور وہ خاص طریقہ اب میرے نفس پر اپنا اثر رکھنا چھوڑ چکا ہے. تو ایسا نہ ہو، انسان موت کو یاد کرے اور قرآن مجید کی آیات کا مراقبہ کرے جن میں موت کا ذکر ہے. اور اسی طریقے پر جو علماء ہمارے گزر چکے کہ جن کے دل کو نرم کرنے والے کلام پائے جاتے ہیں، ان کلام کا مطالعہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی موت کی طرف اشارہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یہ جان جو ہے وہ ہستی تک پہنچ جائے گی. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق، کہ ہرگز نہیں، تمہارا انکار آخرت کا ختم ہو جائے گا. یہ سب بے معنی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. موت سامنے نظر آئے گی تو سارے پردے ہٹ جائیں گے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو جب موت حلق تک پہنچ جائے گی اور آواز لگائی جائے گی کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور جو موت کی کیفیت میں ہے وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ تو اب دنیا سے رخصت ہوا. اور آپ دیکھیے کہ یہاں عجیب بات کیا ہے کہ وہ ظن انہ الفراق، وہ گمان کرے گا، عین موت کے موقع پر بھی اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا. اگرچہ بعض علماء نے, امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں اگر ظنہ کے بعد ان یا انا آ جائے یا انا آ جائے تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی عربی زبان کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ انہوں نے استقراء کیا قرآن مجید کی آیات پر غور کیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا. اگر نہ آپ دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظن کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ انسان نے کب انسان کے لیے اس شے کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جو کبھی اس کے ادراک میں نہیں آئی. موت مجھے کبھی نہیں آئی, لہذا یہ تصور کرنا کہ مجھے موت آ جائے گی یہ بہت مشکل ہے. ہاں موت آتی ہے بکر کو, موت آتی ہے زید کو, موت آتی ہے فلاں عمر کو, مجھے موت نہیں آئے گی. لہذا اس ذمن میں ایک بہت ہی زبردست, یعنی اگر قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے بہت عمدہ ایک ناول ہے. وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے تو نہیں لکھا گیا, لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ظن انہ الفراق اور انسانی نفس پر اس وقت کیا احوال وارد ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹولستوئے کا ایک ناول ہے, ڈیتھ آف ایوان ایوانوش, اس طرح کا کوئی نام ہے. اس میں اس نے کیفیت یہ بیان کی ہے کہ جس ایک انسان ہے اس کو یقین ہو چکا ہے کہ اس نے مرنا ہے, اسے ڈاکٹر نے بتا دیا 2 مہینے کے اندر تم مر جاؤ گے. ان 2 مہینوں کے اندر جو اس پر نفسیاتی کیفیات وارد ہو رہی ہیں وہ تفسیر ہے اس آیت کی کہ وہ ظن انہ الفراق, اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے دنیا چھوڑنی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا یقین دلواتے ہیں انسان کو کہ تم نے دنیا چھوڑنی ہے, تمہیں یقین تو ہے اندر سے نہیں مانتے کہ تم نے دنیا چھوڑنی ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اساليب کے ذریعے اس عقیدہ قیامت کو ہمارے دلوں میں جاگوزی کروایا ہے. اب حب دنیا چونکہ ایمان بالآخرہ کا اپوزٹ ہے تو حب دنیا کیا ہے؟ حب دنیا بنیادی طور پر آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا ہے. یعنی سمپل سی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھنا یہ حب دنیا ہے. اچھا کیا یہ حب دنیا کوئی گناہ ہے؟ یعنی جس طرح بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے, انسان نے شراب پی ہے اس کے معاف ہونے کا بہرحال امکان ہے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا چاہے بغیر توبہ کے بھی تو اسے معاف کر سکتے ہیں, تو کیا حب دنیا بھی کچھ اسی قسم کی شے ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت آخرت سے زیادہ ہے, میرے دل میں دنیا کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہے تو اس کی بھی معافی کی کوئی امید ہے؟ علماء نے کہا کہ نہیں, حب دنیا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ گئی ہے, حب دنیا اگر آخرت کی محبت سے زیادہ ہے تو یہ شرک اکبر ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ جس کی معافی کا کوئی احتمال ہے. اگر اللہ کی محبت سے دنیا کی محبت زیادہ ہے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے معاف ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے, یہ شرک اکبر ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. لہذا دنیا کی محبت کے حوالے سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک محب جو ہوتا ہے, محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس پر جتنے بھی اثرات آتے ہیں, محب کی جو علامات ہوتی ہیں, محبت کی جو علامات ہیں, وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لیجئے, میں بھی کروں آپ بھی کریں, کہ وہ علامات ہمارے اوپر دنیا کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہیں یا آخرت کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہیں. یعنی محبت چھپائی نہیں جاتی, چاہے وہ آخرت سے ہو چاہے وہ دنیا سے ہو. دنیا کی محبت ہے, دعویٰ میرا یہ ہے کہ میری محبت آخرت سے ہے, لیکن محبت کے حوالے سے جو احوال اور کیفیات طاری ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے طاری ہو جاتی ہیں, تو میرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں آخرت سے محبت کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ محبوب کی علامات کیا ہوتی ہیں, یعنی محبوب کون ہے؟ کہا کہ محبوب وہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان ہر وقت مشتغل رہتا ہے, یعنی ہر وقت اسی کے خیال میں رہتا ہے, ہر وقت اسی کے دھیان میں رہتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس شے سے محبت کرے گا اسی کا کثرت سے ذکر کرے گا. تو انسان اپنے اوپر غور کر لے کہ وہ کیا شے ہے جو بلا تکلف اس کے دماغ میں حاضر رہتی ہے, اور وہ کیا شے ہے جو تکلفانہ اس کے دماغ میں حاضر ہوتی ہے. تو جو بلا تکلفانہ ہے, جو بلا تکلف ہے, وہ اس کا حقیقی محبوب ہے, جو بلا تکلف دل میں حاضر رہتا ہے, دماغ میں جاگوزی رہتا ہے, اور جس کو بہت کھینچ کر لانا پڑتا ہے, جس کو حاضر کرنا پڑتا ہے تکلفانہ, تو وہ انسان کا حقیقی محبوب نہیں ہوتا. تو انسان غور کر لے کہ اس کی سوچوں کا مرکز کون ہے, اس کی باتوں کا محور کیا ہے، وہ کس پر سوچتا ہے، کس کو حاصل کرنے کی اسے دھن ہے، رات کو آخری خیال اسے کس کا آتا ہے، صبح اٹھ کر سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے. ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ محبوب کی کوئی ڈیفینیشن بیان فرمائے، کہا کہ جس کا خیال آخری ہو رات کو سوتے وقت اور جس کا خیال صبح سب سے پہلے آئے وہ تمہارا حقیقی محبوب ہے، وگرنہ سارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اسی طریقے پر آپ دیکھیں کہ محبوب کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، محبوب کے جانے سے غم ہوتا ہے. تو ہماری خوشی اور غمی کا معیار کیا ہے؟ کس شے کے ملنے سے خوشی ہے، کس شے کے جانے سے غمی ہے؟ وہ ہمارا محبوب ہے. منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. منافقین میں ایسے بھی ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں دے دیا جائے مال میں سے تو راضی ہو جاتے ہیں، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو گویا ان کی ناراضگی اور ان کی خوشی کا معیار کیا ہے، محور کیا ہے؟ وہ مال ہے. مال مل گیا تو خوش ہے، مال نہیں ملا تو ناخوش ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ کس شے کے آنے سے خوشی ہے، کس شے کے جانے سے غمی ہے. کیا فجر کی نماز مثلا اگر رہ گئی انسان کی جماعت سے یا قضا ہو گئی تو وہ غمی اسے حاصل ہوتی ہے کہ جو غمی اسے حاصل ہوگی اگر کوئی بہت بڑا تجارتی سودا اس کا رہ گیا؟ اگر وہاں غمی زیادہ ہے یہاں غمی کم ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے یا آخرت کی محبت زیادہ ہے. کس شے پر ہمیں غیرت آتی ہے؟ تو خوشی اور غمی ہے نا. کس شے پر انسان کو غصہ آتا ہے؟ محبوب کے لیے اسے غیرت ہوتی ہے. انسان کو غصہ دنیا کے لیے آتا ہے یا آخرت کے لیے آتا ہے؟ انسان کو غصہ اپنے نفس کے لیے آتا ہے کہ دین کے لیے آتا ہے؟ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا محبوب کون ہے. محبوب کے ساتھ انسان خلوت چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وقت ملے. تو کن چیزوں کے ساتھ ہم خلوت چاہتے ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اسے لے لی جائیں تو ہم خلوت میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، شاید خودکشی کر لیں. یعنی آج کا انسان، جس میں سب میں بھی شامل ہوں، ہمارے لیے شاید خلوت میں بیٹھنا ناممکن ہو چکا ہے. اگر میرے پاس موبائل نہ ہو یا کوئی اور گیجٹ نہ ہو، کیا اس کے بغیر میں خلوت میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے اندر کا جو باطن ہے اس کے باہر نکلنے کا احتمال پیدا ہو جائے گا اگر میں نے اپنے آپ کو ان ظاہری اشیاء میں مگن نہ رکھا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس شے کے ساتھ خلوت چاہتا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو پیمانے قائم ہیں ہمارے، ذلت کے، عزت کے، ہر قسم کے، وہ پیمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں یا اس سرمایہ دارانہ معاشرے سے ہم نے بھی اخذ کر لیے ہیں. تو انسان کو کبھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ میں آخرت کو محبوب رکھتا ہوں، لیکن جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آخرت اس کی محبوب نہیں ہے. اب یہ جو دنیا کی محبت دل سے کیسے نکالی جائے، دنیا کی محبت نکل جائے گی تو امید ہے تزکیہ نفس ہو جائے گا، کیونکہ نفس کی تمام برائیاں کسی نہ کسی درجے میں تعلق رکھتی ہیں حب دنیا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بیان فرمایا وہ بہت آسان ہے. انسان اپنی موت کو یاد رکھے، کفا بالموت واعظا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ موت واعظ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. لیکن آپ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس حدیث کو ہم حرز جاں بنا لیں تو سرمایہ دارانہ معاشرے میں جتنے سٹینڈرڈز قائم ہیں جو ہم بھی اخذ کر چکے ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے اگر انسان اس حدیث کو حرز جان بنا لے اور جو نظر اس حدیث میں دی گئی ہے وہ نظر حاصل کر لے. وہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. دیکھو دنیاوی معاملات میں اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اسے مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. اتنی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں اس پر اگر آج ہر آدمی طے کر لے کہ میں نے عمل کرنا ہے تو سرمایہ دارانہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ختم ہو جائے گا کہ اس کی بنیاد ہے حرص و حبس پر، اس کی بنیاد ہے کہ کبھی آپ نے نیچے نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. ہمیشہ یہ نظر رکھیں گے تو آپ کے اندر حرص باقی رہے گی نا, وگرنہ تو قناعت کا خیال آ جائے گا. اور جہاں انسان کو قناعت کا خیال آ گیا وہاں یہ سرمایہ دارانہ مینٹیلیٹی ختم ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں اتنی سی بات ہے کہ اس کو مت دیکھو دنیاوی معاملات میں جو تم سے اوپر ہے, اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں صبر اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. فرمایا ذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, اس کے نتیجے میں تم اس بات کے اہل ہو جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. انسان اللہ کی نعمتوں کو حقیر کب دیکھتا ہے؟ انسان کے اندر حرص و حوث کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب اسے خود جو نعمتیں حاصل ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں, اگر انسان اپنے وجود میں غور کرنا شروع کر دے تو اس کی کسی اور نعمت پر نگاہ نہیں اٹھے گی. ایک حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتوں کا بیان ہے اس میں, کہ ایک صاحب تھے انہوں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی, پہاڑ پر رہتے تھے, 500 سال عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرمایا تھا اور ایک پھل کا درخت تھا. وہ پانی پیتے تھے اور پھل کھاتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. 500 سال اس طرح گزر گئے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس حالت میں قبض کیجئے, مجھے اس حالت میں موت دیجئے کہ میں سجدے میں ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں موت دے دی. پھر سیدنا جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ میں یہ بات دیکھی ہے کہ قیامت کے دن ان سے یہ محاورہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے اللہ رحمت کی وجہ سے نہیں, میرے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ. وہ کہے گا نہیں, میرے عمل کی وجہ سے لے کر جائیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ٹھیک ہے, تمہارے عمل کی وجہ سے ترازو لایا جائے گا. 500 سال کی عبادت ایک جگہ رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں صرف آنکھ کی نعمت رکھی جائے گی. حدیث کے مطابق نعمت البصر, کہ انسان کو جو آنکھ کی نعمت ملی ہے, اور حدیث کے مطابق وہ 500 سال کی عبادت غائب ہو جائے گی. 500 سال کی عبادت کی کوئی وقت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف. تو وہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے کہے گا اے اللہ تیری رحمت کدھر ہے؟ اب اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یاد آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اسے واپس بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے کو رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی کہیں گے کہ تم بہت ہی اچھے بندے تھے, بہت اچھے عبادت گزار تھے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری ہمیں ہماری دی ہوئی ایک نعمت جو نعمت البصر ہے اس کے مقابلے میں 500 سال بھی عبادت کر لو تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو انسان اپنے نفس کی نعمتوں پر اگر غور کرے گا تو کسی اور کی نعمتیں اسے نظر نہیں آئیں گی. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ نسخہ مبارکہ ہے, ہم اس کو اختیار کرنے کی نیت کریں کہ آئندہ سے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے. کیوں؟ اس کی دلیل تو قرآن سے ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض. جب تک انسان اگلے والے کو نہیں دیکھے گا مسابقت کیسے ہوگی؟ ہاں, دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. دوسری بات کہ جیسے بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہمارے جو معیارات ہیں اور اخبار ہیں اور سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل سرمایہ دارانہ ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے اور بہت ہی آپ کہیں گے کہ اس حدیث میں بھی ہمارے جو آج کل کے امراض ہیں نا ان امراض کا بھی علاج پایا جاتا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بہت غور سے سننے کی حدیث ہے, کہ اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ایک صاحب ایمان پر رشک آتا ہے, اللہ کے نبی کو رشک آتا ہے. فرمایا ان اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحال, میرے ولیوں میں میرے دوستوں میں مجھے جس صاحب ایمان پر سب سے زیادہ رشک آتا ہے وہ ہے جو خفیف الحال ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی اس وقت جو انسانوں کی طلب اور تڑپ ہے, دو ہی طلب ہے, یا تو انسان کی طلب اس وقت مال کی ہے یا طلب جاہ اور شہرت کی ہے, عزت کی ہے, دونوں کی نفی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس آدمی پر رشک آتا ہے جو دونوں چیزیں نہیں رکھتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مال نہیں رکھتا لیکن اس کے دل میں مال کی محبت ہے وہ تو دنیا کا کتا ہی شمار ہوگا. مال ہو یا نہ ہو یہ ایشو نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, خفیف الحاق. خفیف الحاق کا ترجمہ کیا گیا قلیل الحظ من المال, اس کے پاس مال کم ہے, مال بہت تھوڑا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال تھوڑا ہے تو اس کی ساری توانائیاں مال کے حصول میں خرچ ہو رہی ہیں, نہیں. فرمایا ذو حظ من الصلاۃ, مال میں تو اس سے حظ حاصل نہیں ہے لیکن نماز میں اس کا بڑا حصہ ہے, نماز اس کی بہت اچھی ہے, نماز اس کی بہت خوبصورت ہے. اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف نماز, بالکل صحیح ہے صرف نماز روزے تک دین کو محدود نہیں ہونا چاہیے, لیکن کئی دفعہ ہمارا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز گویا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ, جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے, بہترین عمل تمہارا نماز ہے. تو فرمایا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, ذو حظ من الصلاۃ, نماز میں اسے ایک حصہ ملا ہے. احسن عبادت ربہ, اپنے رب کی کیا خوب عبادت کرتا ہے, بہت احسان کے ساتھ عبادت کرتا ہے. واطاعہ فی السر, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی عبادت تنہائی میں کرتا ہے, پوشیدگی میں کرتا ہے, خلوت میں کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وکانا غامضا فی الناس, لوگوں میں بھی اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے, لوگ بھی اسے نہیں جانتے, لوگوں میں شہرت نہیں ہے اس کی, یعنی نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس جاہ ہے. لا یشار الیہ بالاصابع, انگلیوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نفض بیدی, آپ نے ایسے کیا اور فرمایا کہ وعجلت منیتو, یعنی تعجب کی بات ہے کہ اسے موت بھی جلدی آ گئی, اسے موت بھی جلدی آ گئی. وقلت راسه, اور اس کا مال وراثت بہت کم تھا کیونکہ اس کے پاس مال نہیں تھا. وقلت بواکی, اور اس پر رونے والیاں بھی کم تھیں, اسے دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا, دنیا میں اسے پہچانا ہی نہیں جاتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اور عرش کے ارد گرد جو ملائکہ ہیں وہ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی فرما رہے اس صاحب ایمان پر مجھے رشک آتا ہے. آپ اس کی صفات تو دیکھیے, اس کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن نماز میں اسے حصہ ملا ہے, اپنے رب کی عبادت احسان کے ساتھ کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں پوشیدہ ہے, لوگوں میں پہچانا نہیں جاتا. جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ وہ لوگ کہ جب کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح نہیں ان کا کیا جاتا, اور اگر وہ مجلس میں داخل ہو تو مجلس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی. اور وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ تَتَجَلْجَلُ فِي صَدْرِهِ, اور اس میں اس آدمی کی موت آ جاتی ہے اس حال میں کہ اس کے دل میں اس کی حاجتیں باقی رہتی ہیں, پوری نہیں ہوتی. فرمایا لیکن یہ آدمی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی قسم کھا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں. تو یہ بھی وہی آدمی تھا, وکانا غامضا فی الناس, لوگوں میں پہچانا نہیں جاتا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس کی وراثت بھی تھوڑی اور اس پر رونے والیاں بھی کم. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں, یہ نہیں ہم سے کہا جا رہا کہ لازماً ایسا بنو, لیکن کم از کم تمہارا آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے نا, کم از کم دنیا کی محبت کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہونی چاہیے کہ دنیا کی محبت کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر دنیا کی محبت ہے تو ہر قسم کا دعویٰ بے معنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ, جیسا کہ بات بیان ہو چکی کہ دنیا کی محبت لازماً انسان کے عقیدے کا فساد ہے. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا, اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا, اس نے دنیا کو نہیں پہچانا. تو بہرحال اس وقت گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ اور تزکیہ نفس کا ربط یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ کے اپوزٹ شے ہے حب دنیا, اور حب دنیا جب تک انسان کے دل میں موجود ہے اس کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. لہذا تزکیہ نفس کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کرے, اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے, اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اوپر والے کو نہ دیکھے. آپ کوشش کر کے دیکھیے, اگر یہ صفت اختیار کر لیں
دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، دنیا کی محبت کا کوئی لمبا چوڑا علمی علاج نہیں کرنا پڑے گا کہ میں سوچوں دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بھی قرآن میں کھول کھول کے بیان کی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اختیار کر لیا جائے تو باقی مراحل طے ہو جاتے ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ایسا ہی نسخہ ہے کہ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک صاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان بالآخرہ کامل درجے پر پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے دھو ڈالے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.
جزاک اللہ جناب مومن محبوب صاحب. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور اس حرص و حوث کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تو جناب مومن محمود صاحب ہمیں آخرت اور تزکیہ نفس اس حوالے سے عملی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے.